الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. اس میں اخلاق میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مزاج کا اخلاق پہ کیا اثر ہوتا ہے, اور جیسے کہ پچھلی گفتگو میں یاس کیا گیا تھا کہ بعض افراد تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ مزاج اخلاق پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور بعض جو ہیں اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مزاج بن جانے کے بعد وہ قابل تبدل و تبدیل ہیں. مگر دونوں چیزوں کا پچھلی دفعہ گفتگو آ گئی کہ دونوں باتیں اپنے مقام پہ صحیح نہیں ہیں. مزاج کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر, اور مزاج بن جانے کے بعد وہ قابل تبدل و تبدیل بھی ہیں. البتہ یہ کہ مزاج کتنا راسخ ہوا ہے اس کے اوپر دار و مدار ہیں کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے. تو عبادت کے اعتبار سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مصنف اس بات کے تو متوجہ کر رہے تھے کہ کیونکہ انسان کی اکثریت غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی توجہ جسم کی حد تک محدود ہے, تو وہ یہ تو دیکھتی ہے کہ جسم کے اوپر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اسے فوراً دور کیا جائے, مگر وہ اس بات کی تو متوجہ نہیں ہوتی ہے کہ روح کے اوپر کوئی مرض لاحق ہو, اس کے اخلاق و کردار پہ کوئی مرض لاحق ہو تو اسے فوراً وہ دور کرے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جسمانی امراض میں بھی ہے کہ کوئی مرض جڑ پکڑ رہے تو پھر اسے دور کرنا مشکل اور بعض اوقات جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اخلاقی برائیوں کا بھی ہے کہ ابتدائی ایام میں اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ میرے اخلاق میں یہ خرابی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جد و جہد اور کوشش شروع کر دے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس برائی کو اپنے سے دور کرنا, مگر جب وہ برائی جڑ پکڑ رہے اس کے بعد جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ سے دور کرے. مگر یہ کہ پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی عنایت ہو اسے تو پھر دور کر سکتا ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض خرابیاں جو اخلاق کی خرابی ہوتی ہے انسان اسے قبر تک ساتھ نہیں جاتا ہے, زندگی بھر وہ خرابی اس سے دور نہیں ہو پاتی ہے. تو اس کی طرف عبادت میں متوجہ کر رہے مصنف, اور اس کے بعد جو ہے وہ تربیت کا اخلاق کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس پر گفتگو شروع ہوگی. تو صفحہ نمبر ہے 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. وہ بقاء نفس سے ارا نقصان کہ یہ نفس کو جو کمی لاحق ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امال عدم صرفہا الی طلب المقصود, یا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتا ہے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے. اور کیوں کوشش نہیں کرتا ہے کہ ملابست اوائک ورم اوانے کے رکاوٹیں ہوتی ہیں. رکاوٹیں یہ خود اس کی اپنی پستیاں, اپنی اخلاقی خرابیاں. اور مزاورت نقیز تمکوں نے مجھے بھی, یا اس کے برعکس والی چیز اس کے اندر راسخ ہو گئی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس خوبی کو یا فضیلت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. سچ بولنا یہ فضیلت ہے, مگر جھوٹ کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پا رہے کہ جب بھی چاہتا ہے سچ بولنا مگر منہ سے جھوٹ ہی نکل آتا ہے. اور کثرت اشتغالہا بالشواغل المحسوسۃ, یا جو ہے وہ اچھائی کی تو متوجہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مشغولیت جو اسے ارتقاء کے سفر میں کام آنے والے نہیں ہیں اس میں وہ ملوث ہو چکا ہوتا ہے, یا وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اور ذوف قوت عاقلہ, یا کہ اس کی قوت عاقلہ جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. جیسے کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ قوت عاقلہ کب ضعیف ہو جاتی ہے کہ جب قوت شہویہ یا غضبیہ یا وہمیہ اپنا غلبہ قائم کر دے قوت عاقلہ کے اوپر, تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 20 معاملے کے اندر 15 میں ان قوتوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، 5 میں عقلہ کی بات چل رہی ہوتی ہے، تو قوت عقلہ کی قوت گویا کہ ضعیف ہو گئی کہ اس کی باتیں مانی نہیں جا رہی ہے. کہ فَإِن لَمْ تُدْرِكَ عِنَايَةُ الٰہِیَتُ فَلَا يَزَالُ يَتَزَادُ نقصان وَيَبْعَدُ عَنْ كَمَالِ رَسِی خُلِقَ لِعَجَلِ، کہ اگر عنایت الٰہیہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، خصوصی توفیق پروردگار حاصل ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا نقصان جو ہے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کمال سے دور ہو جائے گا کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے اسے خلق کیا تھا، اس کی زندگی جو ہے جانوروں کی مانند ہو جائے گی. اس لیے جانوروں کی ساری کوششیں کیا ہوتی ہے، اپنے جسم کے حد تک محدود ہوتی ہے کہ اپنی لذات کو حاصل کرے، اپنی خواہشات کو پوری کرے، اپنے جسم پہ آنے والے اضرار کو دور کرے، اپنے جسم کو ضرروں سے بچائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. یہی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. جی ہاں، توفیقات پروردگار جو حاصل ہوتی ہے اس میں کچھ تو توفیقات عامہ ہیں، کچھ توفیقات خاصہ ہیں. توفیقات عامہ جو ہے عمومی طور پہ سب کو میسر ہوتی ہے، مثلا پروردگار نے آنکھ دی یہ بھی توفیق ہے، زبان دی ہے یہ بھی توفیق ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اعمال حسنہ کر سکتا ہے. توفیقات خاصہ جو حاصل ہوتی ہے وہ کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے. کبھی انسان کو ایسا فیر کرتا ہے کہ جو پروردگاروں کو پسند آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے خصوصی توفیق جو ہے پروردگار کی طرف سے اس شخص کو ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے باقی برائیوں سے وہ نکل آتا ہے. مثلا کوئی عمل سارے انجام دیا، کسی مثلا کمزور کی مدد کر دی، ضعیف پہ رحم کیا، یا والدین کی خدمت میں بہت زیادہ مثلا زحمتیں اٹھائی، تو پروردگار کا کوئی بھی پسندیدہ کام کرنے کی وجہ سے خصوصی نگاہ جو ہوتی پروردگار کی طرف وہ توفیق خاصہ میں آتی ہے. تو ایسی کوئی عنایت الٰہیہ اس کے تو متوجہ ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر وہ اس پستیوں سے نکل سکتا ہے، ورنہ وہ اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ الی ان تدرک ہلاکت ابدیت و شقاوت سرمدیت، یہاں تک کہ اب ابدی ہلاکت اسے پا دے گی، اور شقاوت سرمدیا ہمیشہ رہنے والی شقاوت، بدبختی ہمیشہ کی بدبختی، کہ پھر وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوگا. ایسے شخص کی کیفیت یہ ہوتی کہ اسے برائی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، وہ سب سے خطرناک صورت اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے. ہاں گناہ کر رہا ہے مگر اس کے ذہن میں ہو کہ گناہ ہے، یہ افسوس ہو رہا ہے گناہ کرنے کے بعد، تب تک تو امید ہے کہ یہ مثلا واپس آ جائے گا کبھی. مگر جب یہ کیفیت ہو جائے کہ برائی اسے برائی نہ لگے، کسی واجب کو چھوڑنے میں کوئی مثلا دکھی نہ ہو اسے، کسی حرام کے ارتکاب میں اسے جو ہے کوئی رنجش ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شقاوت سرمدیہ جو ہے اس تک پہنچ گئی ہے. کہ نعوذ باللہ من ذلک، کہ ہم جو اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اسی کیفیت سے، کہ انسان اس کیفیت پہ پہنچ جائے کہ جس کے بعد واپسی کا راستہ بند ہو جائے. مگر کہ وَإِنْ أَدْرَكَتْ رَحْمَتُ الْأَزَلِيَّةُ، ہاں اگر رحمت ازلیہ پروردگار کی رحمت اس کو پا لے تو فیصرف ہم و فی ازالت نقائص، اب اس کی ساری کوششیں اس بات کی طرف ہو جاتی کہ وہ اپنی برائیوں کو جو ہے ختم کرتا جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھنا چاہتے کہ رحمت پروردگار ہماری تو متوجہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے. اگر ہم لگے ہوئے کوشش میں، اس کا مطلب پروردگار کی رحمت جو ہے متوجہ ہے ہماری طرف، مگر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کل 10 جھوٹ بولے تھے، آج 12 بول دیں گے، کل 15 بولیں گے، کوشش نہیں کہ یہ جھوٹ ہو، کل 12 بولے تھے تو آج 10 ہو جائے، کل جو ہے جا کے 8 ہو جائے، پرسوں جو ہے مثلا 5 ہو جائے، آگے جا کے ختم ہو جائے. ابھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب رحمت ازلیہ متوجہ ہے. مگر اگر یہ کوشش نہیں ہے نقائص کو دور کرنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت ازلیہ جو متوجہ نہیں ہے. تو جب رحمت ازلیہ درک کر دیتی تو فیصرف ہم ہو، تو اس کی سارا ہم و غم یہی ہو جاتا ہے کہ فی ازالت نقائص و اکتساب الفضائل، کہ اپنی کمیوں کو دور کرے اور فضیلتوں کو حاصل کرے. کہ روزانہ 10 کلام وہ کرتا تھا، اس میں 5 جھوٹے ہوتے تھے اور 5 سچے ہوتے تھے، تو اب اس کی کوشش یہ کہ جو جھوٹے کلام تھے اس میں کمی آتی جائے، جو سچے کلام تھے اس میں اضافہ ہوتا جائے. اسی طرح سے باقی معاملات میں کہ روزانہ مثلا جو ہے وہ اس سے 10 غیبتیں ہوتی تھیں، تو اب کوشش میں ہوگی اس کو ختم کرے، تو دوسرے دن مثلا 9 پہ پہنچا، پھر 8 پہ پہنچا، 10 دن بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو فلا یزار یتصاعد من مرتبۃ من کمار الی فوق کے ہاں، تو یہ آہستہ آہستہ کمار کے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے تک چڑھتا چلا جائے گا، اوپر ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے برائیاں کم ہوتی جائے گی ایسے ایسے فضیلتوں سے قریب ہوتا جائے گا. جی اب اس نے اگر توبہ کیے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، اور توبہ بھی توبہ حقیقی کی ہو. عام طور پہ گناہ کو کہا گیا ہے کہ بیماری، کہ گناہ بیماری ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ دوا توبہ ہے. مگر یہ دوا نے اثر کیا یا نہیں کیا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے اگر یہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اس میں دوا کامیاب ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس نے توبہ کی ہے اور توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. حقیقی طور پہ قبول ہوئی نہ ہوئی یہ تو شاید واضح نہ ہو سکے، مگر ظاہر اعتبار سے اگر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا توبہ قبول ہوگی اس کی. تو دوا کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اور وہ ایک گناہ کو ترک کرے. جی یہ 8 گناہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارادی طور پر اس کو کرنے ہیں. توبہ کا مطلب تو یہ کہ اس سے روزانہ 10 غیبت ہوتی تھی، توبہ کا مطلب کہ اس کو یہ ارادہ کرنا کہ ایک بھی غیبت نہیں کر. مگر بعض برائیاں جھٹ پکڑ گئی ہوتی ہے تو فوراً ختم نہیں ہوتی، تو اسے پورا قابو کیا پھر بھی 8 دفعہ ہو گئی اس سے. ایسا نہیں کہ ارادی طور پر یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں مگر آج 10 غیبت ہوئی، 8 ارادی طور پہ کروں، پرسوں ارادی طور پہ 6 کروں، یہ ارادی طور پہ نہیں کرنا ہے. ارادہ تو اس کو کرنا کہ ایک بھی نہیں کرنی مجھے، مگر فوراً اگر قابو نہیں کر سکتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول کرے اپنے آپ کے. ہاں گناہ تو ملے گا، جو بھی افعال ارادیہ ہیں اس کا گناہ تو ہوگا اس کے لیے، اور غیر ارادیہ ہیں غیر اختیاریہ ہیں اس کے لیے الگ صورت ہوگی. تو اگر رحمت ازلیہ اس کو درک کر لے گی تو پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فضائل جو آگے بڑھتا جائے گا کہ حتی یسیر من احض مشاہدۃ جلال و جمال، یہاں تک کہ وہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا کہ جب وہ جلال و جمال کا مشاہدہ کرنے لگے گا. اب خود بخود اس کی آنکھ میں ایک نورانیت پیدا ہوگی، اس کی آنکھ کا اپنے دل سے جو ہے ربط جڑ جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کا بھی مشاہدہ کر سکے گا کہ جو بات جن باتوں کا مشاہدہ عام انسان نہیں کر پاتے ہیں. وہ یتشرف بے جوار رب المتعال و یسر الی السرور الحقیقی، اور یہ متشرف ہو جائے گا پروردگار عالم کے جوار سے، یعنی قرب پروردگار اسے حاصل ہو جائے گا اور متصل ہو جائے گا سرور حقیقی سے. کون سا سرور حقیقی؟ یہ وہ سرور حقیقی ہے کہ الذی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یہ ایسا سرور حقیقی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ اس کا خیال کسی انسان کے دل سے گزرا بھی ہے. یہ کیسا مزہ ہوگا، کیسا لطف ہوگا، کیسا سرور رکھی ہوگا، یہ فقط وہ شخص جانتا ہے جو اس مقام پہ پہنچ گیا، جس نے جو ہے تمام خرابیوں کو دور کر کے تمام فضائل کو حاصل کر کے قرب پروردگار حاصل کر لیا ہے. وَإِلَىٰ قُرَّةِ الْعَيُنِ الَّتِي يُشِيرُ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، اور یہ پہنچ جائے گا آنکھ کی اس ٹھنڈک کی طرف. آنکھ کی ٹھنڈک کو تعبیر کیا گیا انسان کی خوشی سے، سرور حقیقی سے، کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ کا یہ فرمان اشارہ کر رہا ہے. آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کہ انسان نہیں جانتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے اس چیز کو جو اس کے لیے رکھی گئی ہے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے حوالے سے، یعنی وہ سرور حقیقی کی جو اس کے لیے محفوظ ہے اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے. انسان کہ نگاہ محدود ہے، فقط مادی چیزوں کا کو دیکھتا ہے اور اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے فقط اس کی معرفت اس حد تک ہے. مگر اگر انسان کو اس سرور حقیقی کی معرفت ہو جائے تو پھر وہ ان مادیات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس کی ساری تقوی دو، ساری کوشش جو ہے اس سرور حقیقی کے حصول کی طرف ہو. اب اس کے بعد جی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، اگر گناہ جو ہیں، دیکھیں برائیاں دو قسم کی، بعض وہ برائیاں ہیں اخلاق کی برائیوں میں کہ جو حرمت کے دائرے میں نہیں آتی، تو حرمت کے دائرے میں نہیں آتی ہے، اس برائی کو چھوڑنے کے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکتا ہے. کہ بعض مثلا خرابیاں انسان میں ہوتی ہے، مثلا زور سے ہنسنے کی، کہہ کہہ لگانے کی، تو وہ حرمت کے دائرے میں نہیں آتی سوائے نماز کے. نماز میں بھی مثلا جو ہے نماز کے بطلان کا سبب بنتی ہے، حرام ہے یعنی اس سے قطع نظر، تو ان خرابیوں کے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکتا ہے. حرام میں تو اسے فوری طور پہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا پڑے گا. اس میں حرام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ مثلا 10 دفعہ کرتا ہوں اب 9 دفعہ کروں گا، ارادتاً تو جو ہے اسے فوراً ہی ختم کرنا ہے. مگر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پہ سارا خاتمہ نہ کر سکے تو اس کی کمی کی طرف رہے، مگر ارادہ تو اسے سارے ختم کرنے کا کرنا پڑے گا. فصل تاثیر و تربیتیں اور اخلاق کے، کہ تربیت کا اثر اخلاق کے اوپر. یہاں پہ جو ہے پہلے تو مصنف خلق کی تعریف کریں گے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ جو ہے وہ جمع والا زیادہ رائج ہے اخلاق کا لفظ، اس کی مفرد خلق ہیں، خلق کی تعریف ہوگی، اور خلق میں لفظ ملکہ استعمال ہوگا اس کی تعریف میں. لفظ ملکہ نہیں ہے، یہ ذہن میں ملکہ ہے، میم لام اور کاف دونوں ہی مفتو ہیں. الخلق کو عبارت ان ملکت نفس مقتضیت صدور افعال بے سہولت من دون احتیاج الى فکر و رویت. کہ خلق کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک صلاحیت ہے جو نفس کو حاصل ہوتی ہے. اس صلاحیت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہتے اس صلاحیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو آسانی سے انجام دے سکے بغیر اس کو غور و فکر کی ضرورت پڑے، بغیر غور و فکر کے آسانی سے جس کام کو انجام دے سکے اسے خلق کہا جائے گا. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ملکہ ہو گیا ہو. ملکہ کیا لفظ ہے؟ تو پہلے ملکے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ملکہ، تو ملکہ کسے کہیں گے؟ کہ کیفیت نفسانیت بطیئت الزوال، کہ یہ ایک نفسانی کیفیت ہوتی ہے کہ جو بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہے، آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے، یہ ملکہ ہے. اس کا سمجھانے کے لیے ہم نے پہلے بھی مثال پیش کی تھی کہ اگر ایک ڈرائیور بن گیا ہے تو اگر اپنی صلاحیت کو ختم کرنا چاہے تو آسانی سے ختم نہیں ہوگی. وہ 40 سال تک چھوڑ دے ڈرائیونگ تب جا کے شاید وہ چیز ختم ہو، مگر اس میں بھی اگر 1 سال کے بعد ایک آدھ دفعہ بیٹھ گیا گاڑی پہ واپس چلا دے گا، تو ایک ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد پھر جو ہے وہ فوراً ختم وہ نہیں ہوتا ہے. تو اخلاق میں بھی کوئی بھی صلاحیت جو پیدا ہو جائے وہ اس طرح سے پیدا ہو جائے کہ پھر اس کو وہ کام کرنے کے لیے کسی زحمت کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز اس کا اخلاق ہے یا یہ چیز اس کی خلق ہے. مثلا انسان میں سچ بولنے کی عادت، اب سچ بولنے والے کو کہا جائے کہ تو جھوٹ بول تو ہو ہی نہیں سکے گا، یا امین بن جائے اسے کہ خیانت کر اسے ہو ہی نہیں سکے گا، کہ وہ خلق پیدا ہو گیا اس میں. کسی نمازی کو کہا جائے تو ایک نماز چھوڑ دے وہ کرے گا ہی نہیں. اس طرح برعکس عادتیں بھی ہیں کہ بے نمازی کے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے جو خیانت کار ہے اس کو کہیں امانت کا خیال رکھنا ہو وہ مشکل ہوتا ہے. اس طرح سے جھوٹا ہے اسے کہا جائے سچ بولو یہ مشکل ہوتا ہے. جی جی خلق کی تعریف میں آئے گی. خلق جو ہے وہ لفظ عام ہے، اس کے اچھی صفت بھی آ جائے گی اور پوری صفت بھی آ جائے گی. اسی ہم کہتے ہیں مثلا اخلاق کو سدھارنا، تو اگر اخلاق سے مطلب ساری اچھی چیزیں یہ ہیں تو اس کو کیا سدھاریں گے؟ تو خود اس کے اندر برے اخلاق کو سدھارنا ہے اور اچھے اخلاق کو قائم رکھنا. تو لفظ خلق عام ہے, اس کے اندر بری عادت بھی آ جائے گی اور اچھی عادت بھی آ جائے گی. تو یہ ملکہ جب پیدا ہو جائے تو بطیت الزوال ہوتا ہے, یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایک جی ملکہ صلاحیت, مثلا جیسے ہم نے مثال ڈرائیور کی, شاید عادل ہونا, عادل ہونا ایک ملکہ ہے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے ایک دو دن گناہ سے بچ گیا کہ میں عادل ہو گیا ہوں. عادل شخص جب اس کے سامنے کوئی واجب آئے گا اس کو ترک نہیں کرے گا, وہ جب اس کے سامنے گناہ آئے گا اس کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس لیے ملکہ پیدا ہو گیا اس میں کہ خدا نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے, قرآن اس سے روکا ہے اسے رکنا ہے. پھر ملکہ یعنی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے, جیسے تعریف انہوں کی کیفیت نفسانیت بطیت الزوال. اب جو آخری قید لگائی بطیت الزوال, اس سے جو ہے وہ انسان کیفیت نفسانی نکل گئی کہ جو جلدی ختم ہو جانے والی ہے, یہ ملکہ نہیں کہا جائے گا. اسے ہر برا سے برا آدمی کبھی کبھار تو اچھا ہی کر ہی لیتا ہے, اس کے تو اچھا نہیں بن جاتا, اور ہر اچھے سے اچھا آدمی کبھی برائی کر ہی لیتا ہے, اسی وجہ سے برا نہیں بن جائے گا. ابھی قید اخیر خرج الحال, اور اس قید اخیر سے جو ہے حال نکل گیا. حال یعنی وقتی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل گئی, یعنی بطیت الزوال کی جو قید لگائی اس سے جو ہے حال نکل گیا. کہ انہا کیفیت نفسانیت سریت الزوال, یہ وقتی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی نفسانی کیفیت ہوتی ہے مگر سریت الزوال ہوتی ہے, یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی ایک آدھ دن کے لیے بس اچھا بن جائے, ایک آدھ دن اچھے اخلاق سے باتیں کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اچھا بن گیا ہے. جو سریت الزوال والا کیفیت ہو وہاں خلق نہیں کہا جائے گا. اچھا خلق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ خلق میں واضح ہو گیا کہ خلق سے مطلب اچھی عادت بھی اور بری دونوں آ گئی. خلق پیدا ہونے کی ایک وجہ تو آ گئی کہ مزاج, دوسری وجہ تربیت, اور تیسری وجہ جو ہے وہ تکلف ہے. اب تینوں کو پہلے لفظ کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کہ وہ سبب وجود خلق کے امر مزاج و کما مر رہا, کہ خلق پیدا ہونے کا سبب یا تو مزاج ہوتا ہے جیسے پہلے بات آئی, اب عادت ہو بے این یف الا فیرن بر رویتے, کہ ایک عادت پڑ جائے کہ انسان مثلا جو ہے ایک کام کو ہمیشہ کرتا رہتا ہے, کرتے کرتے جو اس کی عادت پڑ جاتی ہے, تو یہ بھی ایک خلق اور صفت کے پیدا ہونے کی وجہ ہوتی ہے. اور تیسری اب تکلف یا زحمت اٹھانا, یہ زحمت کس کو اٹھانی پڑتی ہے؟ کہ جس کو عادت چینج کرنی ہو. ایک شخص عادت ہو مثلا جو ہے وہ غیبت کرنے کی, اب اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, تو اب یہ عادت تبدیل کرے گا اس کو تکلف کی ضرورت پڑے گی. تو مزاج اور عادت اور تکلف وہ یسیر علیہ الا یسیر ملکتن, اور یہ مثلا جو ہے چاہے مزاج ہو چاہے عادت ہو چاہے تکلف ہو, یہ مثلا فوراً اس سے جو ہے خود چینج نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو اس حد تک کوشش کرنی پڑتی ہے. بعض وقت کوشش جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے جیسے مزاج میں, بعض وقت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ یہ ملکہ ہو جائے. وہ یس رہ بے سہولت, اور وہ والا کام اس سے سہولت سے صادر ہو. وہ ان کا نام مخالف مختصر مزاج, یہ تکلف کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ مزاج کے مطابق نہ ہو, اس کے تقاضے کے برخلاف ہو, مگر پریکٹس کر کے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ کام سہولت سے ہو جاتا ہے. جی جی اس کو ثواب تو ملے گا جو مثلا اس نے نیک کام کا ارادہ کیا, تو نیک کام کے ارادے سے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ثواب کس مقدار کا ہے. ہو سکتا ہے اس مقدار کا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی برائی کوئی زائد ہو جائے, البتہ جو عمل کا ثواب ہے وہ ارادے کا ثواب ہے, وہ دونوں الگ الگ کاؤنٹ ہوں گے. یہ نہیں کہ انسان صرف جو ہے وہ ارادے پہ اکتفا کرے اور کہے کہ مثلا عمل جب ارادے سے ثواب مل جائے تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے, اب یہ جو باتیں بیان کی اس کے اوپر تو گفتگو آئے گی آگے چل کے, کہ مثلا جو ہے ایک عادت کو تبدیل کرنے میں کیا کیا زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں. مگر بیچ میں ایک مصنف جو ہے بحث کو چھیڑ رہے ہیں, اس بحث کو بھی مختصر دیں گے, ساری بات اس کی نہیں دیں گے. اور وہ یہ کہ اخلاق, پچھلی گفتگو تو صرف مزاج کے حوالے سے تھی, مگر اخلاق جو پیدا ہوتا ہے صرف مزاج سے نہیں پیدا ہوتا ہے, تربیت سے بھی ہوتا ہے, دوسری چیزیں بھی ہوتا ہے. تو اخلاق جو ہیں یہ مثلا جو ہے چینج ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں علماء کے تین گروہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اخلاق تبدیل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بھی خلق ہو جو بن گیا بن گیا, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. مگر وہ تو گروہ بھی چھوٹا ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کرتے, وہ رد ہو جاتا ہے, اسے ان کی بحث جو ہے وہ نہیں کریں گے. دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے اخلاق قابل تبدیلی ہیں, ہر خلق جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اور تیسرا گروہ ہے وہ اخلاق کے دو حصے کرتا ہے کہ انسان کی وہ عادتیں وہ خلق کہ جو طبعی ہے فطری ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی, جو غیر طبعی ہے وہ جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے. تو تینوں گروہ کے حوالے سے مختصر بات جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تیسرے نے کہا کہ اگر خلق طبعی ہے فطری ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ہاں تو اسے فطری ہے تو تبدیل نہیں ہو سکتا, اگر جو ہے وہ غیر فطری ہے تو تبدیل ہو سکتا ہے. کہ وقت طرف الاوائل و فی امکان ازالت الاخلاق کے وعدہ میں ہی ہے, کہ شروع سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. دو قول تو واضح ہے کہ پیدا قول یہ کہ سارے اخلاق چینج ہو سکتے, دوسرا یہ کہ سارے چینج نہیں ہو سکتے. تو تیسرا قول کہ وہ سارے سر اقوال ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ ان بعض طبعی یمتنع زواله وہ بعض غیر طبعین, کہ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض طبعی ہیں اس میں چینجنگ جو ہے وہ ناممکن ہے, اور بعض غیر طبعی ہیں اس میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. کہ وہ کہے طبعی کہ حاصل میں اسباب خارجیہ تین یمکن زوال ہو, کہ جو اسباب خارجیہ کی وجہ سے بس ایک برے ماحول میں تھا اسے برا بن گیا تو اس کا ماحول تبدیل کرا دیا وہ اچھا بن جائے گا, اسباب خارجی کی وجہ سے اس میں وہ چیز پیدا ہوئی تھی. ورجح المتاخرون الابوار, مگر علماء متاخرین کا نظریہ پیدا والا ہے, وہ کہتے ہیں سارے کے سارے اخلاق جو ہے وہ قابل تبدیلی ہیں, اس میں جو ہے وہ تبدل آ سکتا ہے. وہ فطری اور غیر فطری کو الگ کرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی اخلاق خلق جو ہے وہ فطری نہیں ہے, سارے کے سارے جو ہے وہ غیر فطری ہے, اور سارے اخلاق جو ہے تبدیل ہو سکتے ہیں. متاخرین علماء وقالوا, ان کا کہنا ہے کہ لیس شیء من اخلاق طبعی ولا مخالف طبیعت, کہ خلق میں سے کوئی نہ طبعی ہے اور نہ ہی مخالف طبعی ہے. بل نفس بالنظر الى ذاتها قابلۃ للاتصاف بكل من طرفی تضاد, بلکہ نفس بذات خود نفس کی طرف ہی نگاہ کرے تو نفس جو ہے اس قابل ہے کہ تضاد کے دونوں طرف سے متصف ہو سکے. ہر شخص کو کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امین بھی ہو سکتا ہے, خیانت کار بھی ہو سکتا ہے. ہر شخص کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاضی بھی ہو سکتا ہے, صادق بھی ہو سکتا ہے. ہر شخص کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برا بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے. تضاد کے دونوں طرف سے متصف ہونے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے تمام اخلاق کی قسموں کے اندر. اب فرق یہ ہے فقط کہ کسی صفت سے متصف ہونا بعض وقت آسانی سے ہوتا ہے, بعض وقت جو ہے وہ مشکل سے ہوتا ہے. آسانی سے کس کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے مزاج کے مطابق ہو, کہ ایک شخص کا مزاج ہی یہ تھا, گھر کا ماحول یہ تھا کہ وہ آہستہ گفتگو کرتے تھے, اس سے کہا جائے کہ آہستہ گفتگو کرو تو اس کے لیے اس عادت کو اپنانا آسان ہے. مگر ایک شخص کی عادت ہی تھی زور زور سے باتیں کرنے کی, اب اس سے کہا جائے کہ آہستہ گفتگو کرو تو اسے یہ والی عادت اپنانے میں دشواری پیش آئے گی, اسے اس کے مزاج یا ماحول ہی بنا ہوا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ زور سے کرتا تھا. تو اب کہتے کہ یہ ممکن تو دونوں طرف کے طرف ہوتے, اما بے سہولت ان کانا موافق مزاج اور بے اسر ان کانا مخالف نہ ہو, کہ یہ جو ہے چیز کو اپنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جب وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو, اور مشکل ہوتا ہے جب اس کے مزاج کے مخالف ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر اچھی صفت فوراً آ جاتی ہے، دوسرے کے اندر جو ہے وہ دیر سے آتی ہے، تو اچھی صفت جس کے پاس جلدی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ اس کا مزاج اور اس کی تربیت کا اثر ہے، اور ایک پہ دیر سے آتی ہے تو اس کی وجہ بھی اس کا مزاج اور اس کی تربیت کے اثرات ہیں۔ تو اختراف الناس پھر اقدار کے لیے اختراف ہوں، پھر اختیار ور مزاورت اسباب خارجیت، تو لوگ ہم جو اخلاق میں مختلف نظر آتے ہیں ہمیں، کہ کوئی امین ہوتا ہے کوئی خیانت کار ہوتا ہے، کوئی صادق ہوتا ہے کوئی کاذب ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے، تو یہ وجہ جو ہے اس کے اپنے کسی خود کو اپنانے کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ فطرتن ہوا ایسا بنا ہے، کہ فطرتن یہ جھوٹا ہے کہ کبھی سچا بن ہی نہیں سکتا، یا فطرتن یہ خیانت کار ہے یا بھی امین بن ہی نہیں سکتا، بلکہ خود اس کے اپنے اختیار سے اس نے اپنائی ہوئی صفت ہے کہ جس کو وہ ظاہر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ دلیل بھی دے رہے کہ حجت القول الاول، پہلے نظریے کی دلیل، پہلا نظریہ جی ہاں، یعنی دونوں چیزوں کی صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے، مطلب ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ پیدا ہوا ہے کاتب لکھنے والا، یہ پیدا ہوا ہے ڈاکٹر، تو یہاں سے پیدا ہونے سے مراد کیا ہے بالقوہ، کہ یہ پیدا ہوا اس صلاحیت کو لے کر، اب وہ آگے جا کے اس چیز کو اپناتا ہے نہیں اپناتا ہے وہ الگ بات ہے۔ تو پیدائشی طور پہ انسان جو ہے ہر اچھائی کو اپنانے کے مطلب قادر بھی ہے اور ہر برائی کو اپنانے میں قادر ہے جی ہاں، یعنی قوت کے اعتبار سے، اب مطلب ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نمازی پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی ایسے شرابی پیدا ہوا ہے، اسے سرائے دونوں کی ہے، اب آگے جا کے اس کے اوپر ہے کہ وہ کس صفت کو اپناتا ہے اپنے لیے، کہ وہ نمازی بنتا ہے شرابی بنتا ہے، یعنی پروردگار نے جبر کے ساتھ پیدا نہیں کیا اس کو کہ پیدا ہوا تو نمازی بنے گا بس اور بن ہی نہیں سکتا ہو، بلکہ حالت اختیار میں پیدا ہوا۔ ہاں خلاصہ کلام یہ کہ وہ تو پورا دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی اس میں، خلاصہ کلام یہ کہ دونوں صفتوں سے آپ متصف کر سکتے ہیں پیدا ہونے والے انسان کو، اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی صفت اپناتا ہے، مگر پیدا ہونے کے وقت اس کے بعد دونوں صلاحیت تھی، وہ چاہتے تو اچھا بنتا ہے چاہتا تو برا بنتا، اگر جبر کے ساتھ ہو تو پھر تو جو ہے وہ اس کو سزا دینا بھی بیکار ہو جائے گی اور جزا دینا بھی شاید بیکار ہو جائے، جبر کے ساتھ ہو، اختیار کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، چاہے تو اچھا بنے چاہے تو برا بنے۔ اب اس کی دلیل بھی دے رہے کہ ان کل خلقن قابل تغیر، یہ منطق انداز سے دلیل بنا رہے صغرا اور کبرا کو ملا کے، کہ ان کل خلقن قابل تغیر، کہ ہر خلق قابل تغیر ہے، ہم ہر عادت کو دیکھتے کہ وہ چینج ہو سکتی ہے، وہ کل قابل تغیر ہے رئیس طبیعن، اور وہ چیز کے جو قابل تبدیلی ہو وہ فطری نہیں ہوتی، اس کی فطری چیز کبھی چینج نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ فیون تیز ہو شکل ہوا سے نتیجہ نکل آئے گا کہ لا شیء من الخلق طبیعی، اخلاق میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ طبیعی نہیں ہے، اسے کہ ہر خلق تبدیل ہو سکتا ہے، کئی واقعات میں ملیں گے کہ ایک بالکل برا آدمی تھا بالکل اچھا بن گیا، اور برعکس بھی ملتا ہے کہ ایک نیک و پرہیزگار آدمی تھا بالکل برا بن گیا، اسی طرح سے یہ تو مطلب کلی صفت ہوئی، جزئی مطلب صفت ہے بھی، کہ ایک شخص جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہم دیکھتا ہے جھوٹ بار بار جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا سچا بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہر خلق تبدیل ہو سکتا ہے، اور تبدیل ہونے والی چیز فطری نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ خلق طبیعی نہیں ہے۔ وہ کبرا بدیتون، اس جو دو قضیے بیان کیے جملے میں اس میں کبرا یعنی دوسرا والا قضیہ جو تھا وہ بدی ہے، وہ سگرا وجدانیتون، وہ سگرا وجدانی ہے کہ ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ اخلاق جو تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو فإن نجد أن الشرير يسير مصاحبته خير خيرا والخير بمجاسة الشرير شريرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود کہ مثلا ایک برا آدمی اگر اچھے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور ایک اچھا آدمی برے آدمی کے صحبت میں بیٹھتا ہے تو برا بن جاتا ہے. اس سمجھ یہ تبدیلی ہو رہی ہے، یہ خود مشاہدے کی بات ہے. وَنَرَى أَنَّ التَّعْذِيبَ فِيهِ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي سَوَارِ أَخْلَاقِهِ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واضح نصیحت کیا جائے تو یہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے کہ برے اخلاق اسے ظاہر ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. تو اگر یہ چینج ہو ہی نہیں سکتے تھے تو پھر واضح نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ لِقُوَّتِهِ فَائِدَةٌ وَبَطَرَتِ التَّعْذِيبَاتُ وَالسِّيَاسَاتُ وَلَغَتِ الشَّرَائِعُ وَالدَّيَّانَاتُ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ واضح نصیحت بیکار ہو جاتی ہے، ساری تعلیمات بیکار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شریعتوں کا آنا بیکار ہو جاتا. اسے شریعت اگر انسان کے سارے خلق فطری ہو جائے تو شریعت آگے کیا کرے گی؟ وہ پیدائشی بے نمازی ہے تو شریعت کیسے اسے نمازی بنائے گی؟ وہ پیدائشی بخیل ہے تو شریعت اسے کیسے سخی بنائے گی؟ تو پھر ساری شریعتیں جو ہے وہ بیکار ہو جاتی. ولما قال اللہ سبحانہ، جبکہ پروردگار عالم کا یہ فرمان موجود ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص فلاح پائے گا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. مزاج تبدیل نہیں ہوتا، وہ شاید ان باتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو دیر سے تبدیل ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے عرصے بعد بھی تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ مثلا نہیں ہو پاتا ہے، انہوں نے شاید مدت کو جو ہے محدود کر دیا، اور جزیات پہ دیکھا کہ بعض چیز ایسی ہوتی جو نہیں ہوتی، عادتیں چینج پھر ان کو دیکھا ہوگا. مثلا جیسے عام طور پہ بخیل پن انسان کا بہت دیر سے ظاہر ہوتا ہے، بخیل آدمی فوراً سکی نہیں بن جاتا ہے، تو کچھ ایسے اوصاف پھر نگاہ کی ہوگی انہوں نے کہ جو دیر سے ظاہر ہوتے تو ان کو دیکھتے ہوئے شاید کہا ہوگا کہ چینج نہیں ہو سکتے ہیں. مصنف کا نظریہ تو آگے آ رہا ہے، وہ بیچ والے نظریے کے قائل ہیں، وہ بعض چیزوں کو یہ مانتے کہ نہیں ہوتی ہیں، اور اس کا پھر جواب بھی دیں گے لوگوں کو، وہ جواب دیکھتے عبارت میں دے نہ دے. تو خود قرآن کی آیت جو بتا رہی ہے قد افلح من زکاہا، تو بیکار ہو جاتی آیت کہ بندہ جب چینج کر ہی نہیں سکتا، اپنا تزکیہ نفس کر ہی نہیں سکتا، اپنے سے خرابیاں دور کر ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اخلاق جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. ولما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ حسن و اخلاق کو، تم اپنے اخلاق کو آراستہ کرو. فائدہ کیا ہے؟ جب انسان کے اخلاق چینج ہو ہی نہیں سکتے تو پھر یہ حدیث کا فائدہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارو. یا لما قال اللہ سبحان و لما قال، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ایک لائن اوپر چلے گئے تھے، کہ اللہ کے رسول کو مشہور فرمانا ہے کہ وہ اس تو رے و تم میں مکارم اخلاق، کہ مجھے مبوس کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں، مقام اخلاق کو تام کروں. تو جب چینج ہو ہی نہیں سکتے تو پھر تام کرنے کے بعد کیا آئے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے اخلاق جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. ایسا نہیں کہ پیدائشی کوئی اچھا ہے تو ہمیشہ اچھا رہے گا، اور پیدائشی کوئی برا ہے تو ہمیشہ برا رہے گا، بلکہ اخلاق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے. البتہ اس میں مصنف کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ اپنی دلیل بھی پیش کریں گے تو انشاءاللہ اگر درس میں آ جائے گا. سروار پڑے محمد یعنی اپنے اخلاق کو آراستہ کرو. ازر یعنی دائمی رحمت،
کچھ جبری نہیں آتی انسان کے اندر. جس نے بھی اہل معرفت بننا ہے خود بننا ہے، راستے ہیں، تعلیمات ہیں، راستے پروردگار کی طرف سے ہیں اہل معرفت بننے کے لیے. ہم نے خود